الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون آمنت بالله صدق الله العظيم نماز کے وقت پھر آپ کرسی اس طرف لے گئے تاکہ صف کی درستگی واضح طور پر ہو جائے. صف کے دوران کرسی رکھنا جائز نہیں. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہ بھی فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من اعظم وابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سورۃ الحجرات کے مضامین سے ہم ہدایت اور آشنائی حاصل کر رہے ہیں. سورۃ الحجرات جس طرح کی مدنی سورت ہے اور مدنی سورت ہونے کے اعتبار سے عقائد و نظریات اور احکام کے حوالے سے سوسائٹی اور مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اور ایک دوسروں پر جو حق ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ہمیں بہت کامل آگاہی دی جا رہی ہے تاکہ ہم اسلامی قالب اور اسلامی نظام کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرائیں اور زیست اور زندگی اور تعلق اور معاملات اور قبول اور رد خوشی اور غم کے جو تقاضے ایک معاشرت کے کا خاص جز ہوا کرتے ہیں اور انہی تمام چیزوں کے مجموعے کا نام معاشرت ہوا کرتا ہے اس کی کیفیت اور اس کے برتنے کا اور اس میں سروائیو کرنے کا طریقہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 6 کے اندر ایک خاص واقعے کے ضمن میں ایک بہت اہم چیز جو معاشرے کو برباد کر دیتی ہے اور بھائی بھائی کو دشمن کر دیتی ہے اور نہ ختم ہونے والی جنگ کا نہ ختم ہونے والے جھگڑے کا اور نہ ختم ہونے والی تفریق اور جدائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی طرف قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر ایک خاص واقعے کے ضمن میں اس چیز کو ذکر کیا اور مسلمانوں کو اپنی معاشرت کے اندر اس چیز سے کس طرح بچنا چاہیے اس کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ بات ذکر فرمائی. اور یہاں پر تھا افواہوں پر کان دھرنا، غلط باتوں پر کان دھرنا، افواہیں پھیلانا یا پھر افواہوں پر کان دھرنا. یہ آیت نمبر 6 کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی خوب تحقیق کر لو اور جو خبر تم تک پہنچی ہے اس کی مکمل جان پڑتال کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی سنی سنائی باتوں پر کان دھرو اور جس کے بارے میں وہ معاملہ تمہارے تک پہنچایا گیا اس سے تم جھگڑ پڑو اور بعد میں تمہیں پتا چلے کہ معاملہ سرے سے ایسا تھا نہیں، پھر تم شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، پھر تمہیں معافی تلافی درگزری لوگوں کو بیچ میں ڈال کر صلح کرانا، یہ ایک لمبا سلسلہ جو شرمندگی کا ہے اس کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے تقریباً 2 درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ خاص واقعہ اور ایک خاص حالات کے اندر غزوہ بنی مصطلق کے اندر یہ واقعہ، اس سے قبل یہ پیش آیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس غلط خبر کی اطلاع مرحمت فرمائی تھی کہ یہ جو آپ تک خبر پہنچی ہے درست نہیں ہے، آپ اس کی تحقیق کریں. اور اپنے دیگر صحابہ کو بھیج کر ان معاملات کی معلومات کریں کہ جو آپ تک بات پہنچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب آپ تلواریں اٹھا کر اس جگہ پر پہنچ جائیں اور کوئی بڑا معاملہ کھڑا ہو جائے اور حال یہ ہو کہ وہ آپ ہی کے مخلص تھے لیکن آپ تک خبر غلط پہنچائی گئی، جس کی بنا پر آپ نے اس کو دشمن یقین کیا اور جھگڑا ہو گیا اور بعد میں پھر ایک شرمندگی کا سلسلہ ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بنیاد بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس عمل کو ظاہر فرمایا کہ ہم اپنے معاملات اور افواہوں پر یا جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ تو یہاں پر قرآن نے قید لگائی ہے بنبئین، ان جاءکم فاسق بنبئین، جب کوئی فاسق بدکار آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے۔ یہاں پر احناف علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو معتقدین ہیں اور جو آپ کی تقلید کرتے ہیں تو وہ اس بات کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو یہاں پر ذکر کیا کہ فاسق کی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے، فاسق کی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے، نہ اس کی بات پر کوئی کان دھرا جائے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ فاسق سے مراد، ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، اعلانیہ گالیاں دیتا ہو، اعلانیہ چغلیاں کرتا ہو، اعلانیہ حرام کام کرتا ہو، تو جو اعلانیہ گناہ کبیرہ جو چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ فاسق ہے۔ اگر وہ کسی بات کی خبر لے کر آئے تو اس پر بالکل اعتماد نہیں کیا جائے اور اس کی بات کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ وہ بات ہم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اور زندگی کو جو دیکھا، جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تو حدیث کے لفظ تو یوں تو بول چال پر استعمال ہوتا ہے، بات کو حدیث کہتے ہیں، کلام کو، لیکن جب اس کو مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو شریعت کی ٹرمس میں اور شریعت کی اصطلاح کے اندر حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، آپ کے فرمان کو جو آپ نے کہا، آپ کے فعل کو جو آپ نے پریکٹیکل طور پر کسی چیز کو کیا، یا ایسے کام کو کہ جو آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ یا تو اس پر خاموشی کا اظہار کیا یا آپ نے اس کے بارے میں کچھ ہی ذکر نہیں کیا، تو وہ اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کے تین درجے بن جاتے ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا، حدیث فعلی وہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر کر کے دکھایا، حدیث تقریری وہ ہے کہ جو سرکار کے سامنے کوئی بات ہوئی اور حضور نے اس کو پسند فرمایا، یا حضور کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع نہیں کیا، اسے باقی رکھا، قرار رکھا، تو یہ بھی حدیث رسول ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہلاتی ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ان تین طریقوں سے امت کو پہنچے وہ صحابہ کے ذریعے پہنچے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قول کو، اس فعل کو اور اس تقریر کو نقل کیا صحابہ نے، اور صحابہ سے اس بات کو نقل کیا ان ہستیوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا تھا، تابعین نے۔ اب ہم نے نہ تو تابعین کو دیکھا ہے نہ صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن ہم تک یہ حدیثوں کی کتابوں میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خبر کے ذریعے آتی ہیں، اس لیے حدیث کو، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اصطلاح میں خبر بھی کہا جاتا ہے، خبر رسول، یا مطلقاً خبر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے سیاق و سباق سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں خبر سے مراد حضور علیہ السلام کا قول ہے۔ تو جو راوی یہ کہتا ہے کہ جناب فلاں تابعی نے یہ کہا ہے، پھر یہ جو دوسرا شخص کہتا ہے کہ فلاں راوی نے یہ کہا ہے، تو یہ باتیں بھی جو سنی سنائی ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو اس پر کیسے اعتبار کیا جائے؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر جو قید لگائی ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ فاسق کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا اور جو غیر فاسق ہو اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب غیر فاسق سے کیا مراد؟ ایک شخص وہ ہے جس کا ظاہری حال ہمیں نہیں پتا، ظاہری حال میں وہ شریعت کا بالکل پابندی نظر آتا ہے اور کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ وہ گناہگار ہو، تو ہمیں شریعت نے کریدنے کی اجازت نہیں دی کہ ہم رات کو اندھیرے میں جائیں، کیمرہ لگائیں، مخبر چھوڑیں اور اس کو دیکھیں کہ جناب یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ تو جستجو، تجسس اور اس کی ٹو میں لگ جانا یہ تو شرم حرام ہے۔ اگر ظاہری طور پر وہ ہمیں شریعت کا پابند نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اسلامی شاعر کا ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ہم اس کی ٹو میں نہیں لگیں گے، اس کی بات کو کریدیں گے، اس کے خلوت کے معاملات کو کریدیں گے۔ اگر وہ ظاہری طور پر، امام اعظم مولانا فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر وہ غیر فاسق ہے، یعنی شریعت کا متبع نظر آتا ہے، ظاہری طور پر وہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نظر نہیں آتا، تو اسے صحیح کہا جائے گا اور وہ اگر کوئی بات بھی قبول کر لیا جائے، اس کے پیچھے ٹو نہیں لگائی جائے گی، اس کی جستجو نہیں کی جائے گی، اس پر تجسس نہیں کیا جائے گا، بال کی کھال نہیں نکالی جائے گی، اور ایسی بھی تجسس تو حرام ہے کہ کسی کی بات کو لے کر پھیلانا، خاموشی سے چلنا، جس طرح یہ اخباری نمائندے کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے کیمرہ لگانا، اس کے پیچھے گھومنا اور اس کی کوئی خبر کو لینا اور خبر کو لے کر اس کو ایک اپنی گویا کہ پذیرائی کے لیے اور اپنے چیلنج کی ریٹنگ کے لیے اس کو بڑھاتے چلے جانا، تو دنیاوی طور پر تو اسے کوئی پذیرائی دے دے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر یہ عمل بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے اور اس پر دل لگانا بھی حرام ہے کہ جو اگر کسی مسلمان کی ٹو میں لگ کر اس کے مخفی معاملات کو اٹھا کر وہ لائے، اور مخفی معاملات میں ایک بات میں عرض کر دوں، وہ مخفی معاملات جو اس کی ذات تک متعلق ہے، وہ متعدی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی خرابیاں ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہے اور اس کا ابھی وہ افشا نہیں ہوئی، وہ ظاہر نہیں ہوئی، وہ منکشف نہیں ہوئی، آئی نہیں، اگر ظاہر ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا فلاں آدمی ایسا، لیکن ایک بندے کا اپنا ایک پرسنل معاملہ جو اس کی ذات تک متعلق ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو پھر ایسی بات کو بیان کرنا بھی غیبت ہے، اور اگر ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا تو اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی چوری کرے تو آپ جا کر خاموشی سے پولیس والے کو بتا دیں کہ جناب دیکھیے فلاں آدمی کو میں نے دیکھا تھا اور اس نے چوری کی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا حضرت صاحب آپ نے غیبت کی ہے، نہیں، چور کا یہ کام ہے، چور کا جو گناہ ہے اور چور کی جو حرکت ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اگر ایسی چیز جو معاشرے کے کسی فرد کے لیے نقصان کا کسی طور پر بھی سبب بنے اور آپ کو اگر پتا ہو کہ جناب یہ ایسا کر رہا ہے اور اس سے فلاں شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سوسائٹی کو اخلاقی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، مادی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، ملک کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، معاشرے کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کی برملا حکام کے پاس شکایت کرنا یہ آپ پر واجب ہے، نہ کہ یہ غیبت ہے، اور اگر آپ کے پاس اختیار تھے اور آپ اس بات کو پہنچا سکتے تھے جس سے دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے، مثال کے طور پر ایک شخص جس طرح کہ ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ کوئی تھیلا بم کر کے چلے جاتے ہیں اللہ محفوظ، اور دوسرے نے دیکھ لیا، وہ کہنے میں اس کی بات کیسے کر سکتا ہوں، تو یہ غیبت ہے، وہ پکا جاہل ہے، اس لیے کہ اس کا اگر وہ بلاسٹ کر گیا تو ہزار لوگ مر جائیں گے اس میں، اور کئی نقصانات اس کے اندر ہو، ایک شراب چھپ کے پیتا ہے اور لوگوں کو پلاتا ہے، فلمیں ڈرامے اور گانے کا کام کرتا ہے اور جناب لوگوں کو اس میں ملوث کرتا ہے، تو ایسے شخص کے عیب کو حیا کرنا اس پر ضروری ہے، لیکن وہ نفس کے لیے نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے لیے ہوگا اور دوسرے کو برائی کے بچانے کے لیے ہوگا، اور اس کے عیب کو حیا کرنا یہ غیبت نہیں، یہ لازم ہے۔ غیبت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی، غیبت بمانا غیبوبیت، یعنی پیٹ پیچھے بات کرنا، کیسی پیٹ پیچھے بات کرنا، ایسی چیز میں بات کرنا کہ جو چیز اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، وہ متعدی نہیں، اس سے کسی کو بظاہر اعتقادی طور پر، بظاہر اخلاقی طور پر، بظاہر معاشرتی طور پر نقصان نہیں ہوتا، وہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، تو ایسی چیز کو بیان کرنا غیبت ہے، جسے پاؤں سے اپاہج ہے یا زبان سے صحیح نہیں بول سکتا، یا وہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، یا وہ بالکل نہیں کھاتا، یا بالکل کمزور ہے، یا بہت زیادہ جو ہے تو وہ فربا ہے، تو اس کی ذات سے کس کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب کہنا کہ جناب وہ دیکھو فلاں آدمی بہت موٹا ہے، اور کہا جی دیکھو فلاں جو ہے وہ بہت پتلا ہے، فلاں دیکھو کتنا کھاتا ہے، وہ دیکھو کتنا جناب جو ہے کہ وہ تو لنگڑا ہے، وہ تو پاؤں سے اپاہج ہے، وہ تو جناب اس کو تو گاڑی چلانا نہیں آتی، تو اس قسم کے معاملات جو اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایسی چیز جو عقیدے کے اعتبار سے، جس طرح کے پکڑ پکڑ کر نماز کے چکر میں لوگوں کو لے جائیں اور بدعقیدہ بتائیں، تو ایسوں کے عیب کو کھولنا فرض ہے، اور قرآن نے کھولا منافق ذکر فاسق کی بات کی، قرآن فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے اوپر سختی کے ساتھ پیش آؤ، اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کے آیات کو ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے شیطان کا جو عیب ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، فساق یزید کے بارے میں مذمت ممبر پر کی جاتی ہے، نمرود کی مذمت کی جاتی ہے، حجاج کی مذمت کی جاتی ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے کہ یہ فساق تھے، انہوں نے معاشرے کو نقصان پہنچایا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عقیدے کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، تو ایسے لوگوں کی برائیاں بیان کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر یہ تمیز پیدا ہو، اور یہ برائیاں بیان کرنا ان کا تعارف نہیں ہے، یہ برائیاں بیان کرنا لوگوں کو عبرت دلانا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، جس طرح ڈینگی وائرس پھیل گیا تھا، اللہ ہمارے ملک محفوظ ہو، جگہ جگہ اس کے اشتہارات لگے تھے، تو وہ اس کو مشہور کرنے کے لیے نہیں، تو وہ احتیاطی تدابیر تھی، جو مسلم اور نیک لوگ جو خدا ترسی رکھتے ہیں، ایسے طبیبوں ڈاکٹروں نے اور ایسے ماہرین نے جو جگہ جگہ پورے ملک کے اندر اس کو آیا کیا، وہ اس لیے کہ دوسرے شخص ایسے ایک انسان کی جان اس سے بچے، تو یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی اس لیے ہے تاکہ اس سے بچا جائے، تو کبھی مشہور کرنا بچانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی مشہور کرنا بدنام کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر میں آخری بات عرض کر دوں کہ اگر اس کا وہ مسئلہ اخلاقی اعتقادی طور پر خراب ہے اور اس سے دوسرے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، یا اعمال اور احکام کے طور پر برا ہے، دوسرے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، تو ایسی کی مذمت کی جائے گی، جس طرح کہا جاتا ہے یہ برا دوست ہے، اس کے ساتھ صحبت نہ رکھی جائے، ایسے سنگیت نہ رکھی جائے، نافرمانوں کے ساتھ نہ جڑا جائے۔ قرآن نے بار بار کہا کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ رہا جائے۔ تو یہ اس بات کی چیز ہے کہ کس کے عیب ظاہر کرنا ہے، کس کے عیب ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، آگے آیت آئے گی سورہ حجرات کے اندر، جو تجسس میں لگے رہتے ہیں تو تجسس کی اجازت نہیں۔ کہ ذرا دیکھیں اس کی خلوت کے معاملات کیسے، دیکھیں ہمارے سامنے تو بڑا نیک ہے، یہ پیچھے کیا کرتا ہے۔ تو یہ تجسس کے معاملات ہے، تجسس کی آپ کو اجازت نہیں۔ ہاں ریاست کی حفاظت کے لیے جاسوسی کی اجازت ہے، وہ اور مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہ معاشرے کی فلاح موج وابستہ ہے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن دراصل وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو یا کیا ہو، تو اب جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں اور وہ ایک بندے کے پیچھے عام لباس پہن کر ان کے ساتھ ان کے مجمع میں بیٹھتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص ہماری رپورٹنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کی ذات نہیں ہوتی ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان بچانا ہوتی ہے۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ عین عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ایسا لباس اور ایسی تربیت دے کر کفار کے درمیان میں چھوڑا کہ تاکہ وہ ہمارے خلاف کیا معاملہ بنا رہے ہیں اور ہماری بستیوں کو اجاڑنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے کیا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ ایسی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے متعلق ہو وہ اور مسئلہ ہے اور جو پورے معاشرے کے ساتھ متعلق ہو وہ اور مسئلہ ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا، فرمایا کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر اس کی بات پر تم نے کان نہیں دھرنا۔ اور میں نے عرض کر دیا فاسق سے مراد وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، نمازیں چھوڑتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام کا کاروبار کرتا ہو اور وہ بیچ چوراہے میں گویا کہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، اب بے ضروری مسائل کے لیے لوگوں سے جھگڑ جاتا ہو، تو یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ کے زمر میں آتی جس کی کئی سو کے قریب تعداد ہے۔ ایسا شخص اگر کسی مجمع میں آ کر کوئی خبر دے دے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کی خبر پر اعتبار نہیں کریں گے، باقاعدہ سنجیدہ لوگوں کو وہاں بھیجیں گے کہ بھائی یہ تو جھوٹا ہے، تو بک بک کرتا رہتا ہے، یہ تو ہر جگہ شور شرابہ کرتا رہتا ہے، اس کا خود اعتبار نہیں۔ تو اس چیز کو دیکھیں گے کہ تحقیق کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر بھی جو راوی ہوتا ہے، جو حدیث کو بیان کرتا ہے، اس کے لیے جرح کے پورے طبقات ہیں، اس کے جرح و تعدیل، اس پر نقد و جرح، اس کے معاملات کو جاننے کے لیے پورے گویا کہ جرح کی بات کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اگر کوئی بات خبر مشہور ہو جاتی ہے، پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ حدیث رسول جو ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ دین پہنچ رہا ہے، اس کا مسئلہ ہماری ذاتیات کے لیے کے ساتھ نہیں ہے، پورے دین کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر شریعت مطہرہ نے غلط آدمی کی تحقیق کی پوری اجازت دی کہ اس کی پوری تحقیق کی جائے اور اس کے بارے میں گویا کہ ذکر کیا جائے، اور پھر کوئی بہت اہم بات اگر شریعت مطہرہ کی اس سے بات کی جا رہی ہو اور اگر وہ صحیح آدمی بھی ہو تو اس کے بارے میں جستجو کی جائے۔ صحابہ کرام کے لیے تو حضور علیہ السلام نے ضمانت دے دی کل حدود، صحابہ پر تو جرائی نہیں ہو سکتی، صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ اجمعین کوئی دوسری رائے رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ صحابہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں اگر وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو پھر محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد کون ہیں، انہوں نے کہاں پڑھا ہے، انہوں نے جو لکھا تھا یہ وہی بیان کر رہے ہیں یا وہ الفاظ کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اور معاملات کیسے تھے۔ مجموعی طور پر اس کی زندگی کا، اس کی بایوگرافی معلوم کی جاتی ہے اور مجموعی طور پر اس کی زندگی کے اندر جو بھلائی کے پہلو جتنے بڑے ہوتے ہیں اور جتنی زیادہ اچھائی اس سے نظر آتی ہے، اتنے درجے پر جا کر اس حدیث کا درجہ ہوتا ہے اور اس سے اس قسم کے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے حدیث کے اندر وہ درجہ، جس طرح کے نماز کی رکعتیں آپ دیکھیں، قرآن کے اندر نہیں لکھی گئی کہ ظہر کی چار رکعت ہے فرض، عصر کی چار رکعت ہے فرض، مغرب کی تین رکعت ہے فرض۔ نمازوں کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے لیکن اس کی رکعتیں نہیں ذکر کی گئی۔ اب رکعتیں صحابہ اکرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے اور راویوں کے ذریعے ہمارے پاس آئی ہیں، اور یہ رکعتیں فرض کا درجہ ہے اور یہ حضور کی سنت سے فرض ثابت ہو رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر تین درجے بن جاتے ہیں، ایک حدیث متواتر، ایک خبر مشہور اور خبر واحد۔ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں، اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ بات کو بیان کرنا یا عقل ممکن نہ جانے کہ نہیں، اتنی بات، اتنے لوگ مل کے اتنا جھوٹ کیسے، ایک جھوٹ کیسے بیان کر سکتے ہیں، پھر اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ایک جگہ پر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اور دین کے وہ مسائل جس سے فرض ثابت ہو رہا ہے، پھر ان کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ جناب ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ فرض ثابت ہوتا ہے، اس کے وہ راوی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر برائی دور تک نظر نہیں آتی، وہ ہر طریقے سے اپنی خلوت اور جلوت میں بالکل نیک نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب ایسے عظیم متقی شخص سے جب کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کا ماننے کے اعتبار سے رتبہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کے عمل میں کمی آتی چلی جائے گی تو حدیث کے درجے اس اعتبار سے بنتے چلے جاتے ہیں, اور اس سے جو بات آ رہی ہے اس احکام کے درجے, کوئی فرض کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, کوئی واجب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, کوئی سنت موقعہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, کوئی سنت غیر موقعہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے, کوئی مستحب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ جو درجے ایک ہی بات ہے جو حضور ثابت ہو رہی ہے, تو پھر یہ درجے کیوں تقسیم ہو رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے جناب اس میں درجے اس لیے تقسیم ہو رہے ہیں, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ راوی کے معیار کا ہے, اس کی صداقت اور اس کی عدالت کے اندر جس طرح درجے آتے چلے جاتے ہیں اس طرح قبولیت کے اعتبار سے احکام اور قانون میں بھی درجے آتے چلے جاتے ہیں. پھر جس طرح راوی کی تعداد میں درجے آتے چلے جاتے ہیں کہ ایک روایت کو 18 آدمی بیان کر رہے ہیں اور تینوں طبقے میں بیان کر رہے ہیں, صحابہ بھی 18, تابعین بھی 18, تبع تابعین بھی 18, 20, تو اس کا قبولیت کا درجہ اور ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے جس کو صحابہ کے دور کے اندر 4-5 آدمی بیان کر رہے ہیں, صحابہ کے بعد اس کو 3-4 آدمی بیان کر رہے ہیں, ان کے بعد اس کو 2 آدمی بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد 1 آدمی بیان کر رہا ہے, تو اس کا درجہ پھر اور ہو جاتا ہے. پھر اس کے نیچے درجہ ہے کہ ایک ہی صحابی اس کو روایت کرتا ہے, اور وہ بات جو آ رہی ہے وہ کسی صحابی سے نہیں ملتی, ہمیں اسی صحابی سے ملتی ہے. اور جو جرح اور قبول اور نقد و جرح, قبول اور اعتماد کے اور تفتیش کے جو ذرائع, اس پر وہ مکمل اتر رہا ہے, اور وہ بات ہمیں صرف ایک صحابی سے پتہ چل رہی ہے, اور وہ بات پھر ایک ہی تابعی سے پتہ چل رہی ہے, پھر وہ بات ایک ہی تبع تابعین سے پتہ چل رہی ہے, تو اس کا درجہ پھر تیسرے درجے میں آ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ پورا ایک نظام, جس طرح قرآن کو لینے کے لیے, قرآن کی قبولیت کے لیے دین میں بنائے گئے ہیں, اسی طرح حضرت علیہ السلام کی تحقیق, تنقیح, جستجو اور اس کی تفتیش کے لیے بنائے گئے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاسق سے روایت کے لیے علماء نے باقاعدہ نامنیٹ کیے ایسے بندے, اور پوری پوری کتابیں صرف اس فن پر لکھی ہیں, طبقات المدلسین, کہ جو مدلس راوی ہیں وہ اس طرف ہیں. مدلس اس کو کہتے ہیں جس کا استاد گڑبڑ تھا, استاد صحیح نہیں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں فلاں استاد سے بیان کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے لے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, تو وہ اپنے استاد کو چھپاتا ہے اور دادا استاد سے بیان کرتا ہے کہ میں فلاں سے کرتا ہوں, تو محدثین وہاں پکڑتے ہیں کہ اس نے تو اسے پڑھا ہی نہیں تھا, تو یہ بیان کیسے کرتا ہے, یہ تو چوری ہے. تو اس کو کہتے ہیں مدلس, تدلیس کرنے والا, بیچ میں انقطاع کرتا ہے. تو بڑی سختی کے ساتھ اس راوی کو پکڑ کر الگ جماعت میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پرویزی یا سر سید جیسے لوگ جو بکواس کرتے ہیں حدیث کے لیے, وہ انتہائی جاہل ہیں اور ان کے ماننے والے انتہائی جاہل ہیں. قرآن کو جس طرح سنجیدگی کے ساتھ امت تک پہنچایا گیا ہے, تحقیق و تفتیش کے جس ترازو میں رکھ کر قرآن کی آیت ہم تک پہنچی ہے, اسی طرح کا معیار حدیث کے لیے رکھا گیا. الگ الگ طبقے بنائے گئے, الگ الگ جماعتیں بنائی گئی, الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں, اور الگ متن کی تحقیق الگ ہے, متن کے اندر 1000 شعبے, راوی کی تحقیق الگ ہے, راوی کے بارے میں 1000 شعبے, لکھا جائے گا کہ نکھت نہیں لکھا جائے گا یہ 1000 شعبے ہیں, ناسخ ہے کہ منسوخ ہے یہ 1000 شعبے ہیں. تو اس پر گویا کہ درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک کتاب 20-20 جلدوں کی, 15-15 جلدوں کی صرف راوی کے حالات کے بارے میں کی جاتی ہے. یعنی ایک ایک کا مکمل مردم شماری بھی, آپ کہتے ہیں افراد کو صرف شمار کرنا, یہاں صرف افراد کو نہیں شمار کیا جاتا, اس کا نام کیا تھا, اس کا استاد کون تھا, وہ کب مرا تھا, وہ کیا پڑھتا تھا, وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی کرتا تھا, اور وہ جو اس کے پاس لکھی ہوئی باتیں تھیں ویسی بیان کرتا تھا یا اس میں تبدیلی کرتا تھا, وہ جس حدیث کو بیان کرتا ہے وہی حدیث اس کا استاد کس انداز میں بیان کرتا تھا, اس کے شاگرد کس انداز میں بیان کرتے تھے. یہ اتنا بڑا ترازو عادل رکھ کر پھر کوئی بات حدیث رسول یا اس کو صحیح یا اس کو حسن یا حسن لغیری, یہ صحیح نہیں غیری جیسے اعتماد کے جو جملے کہے جاتے ہیں وہ ان ترازو اور تحقیق کے بعد کہے جاتے ہیں. یہ جاہلوں کی طرح کھڑے ہو کر کہنے گئے حدیث کا کوئی ثبوت نہیں. ہم نے کہا جی آپ کا کیا ثبوت ہے, آپ کے سچی ہونے کا کیا ثبوت ہے, آپ کے نسب کا کیا ثبوت ہے؟ جب آپ کے دادا کا آپ کی دادی سے نکاح ہوا تو اس وقت کتنے لوگ تھے, اور پھر ان کا جب ان سے نکاح ہوا تو ان کے ماں باپ کا نکاح ہوا کتنے لوگ تھے, اس کے لیے کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگے جی سچے لوگ کہتے ہیں کہ میرا نسب ثابت ہے. تو میں نے کہا جب اس طرح تم نے اپنے نسب کے لیے سچوں کے قول پر اعتماد کیا ہے, اسی طرح حدیث رسول بھی ہم تک جو پہنچی ہے ہم نے بھی سچوں پر اعتماد کیا. ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں, حدیث کا اگر کوئی ثبوت ہے تو واضح کرے, قرآن اس کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا بغل کے نیچے رکھا ہے, تمہیں شرم کر نکال, یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو قرآن مجید ہے. میں نے کہا کس نے کہا یہ قرآن کا لکھا ہوا؟ میں نے کہا لکھنے سے قرآن ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں ایک سادی کتاب اٹھاتا ہوں بائنڈنگ کی ہوئی, اس پر اسی طرح کی کتابت کروا دیتا ہوں, یہ اسی طرح کا پرنٹ بنوا کر اس پر لگا دیتا ہوں تاکہ کمپنی نیچے لکھا ہو اور کتاب بھی عربی کی ہو اور پرنٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہو تو قرآن مان لے گا؟ نہیں. تو میں نے کہا فرق کیسے کرے گا؟ تو کہتا ہے یہ حدیث کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا تیرے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا تو نے جبریل کو دیکھا تھا؟ کیا تو نے حضور کو پڑھتا ہوا دیکھا تھا؟ کیا تو نے صحابہ کو پڑھتا ہوا دیکھا تھا؟ کہنے لگے جی ساری امت کا اجماع ہے. تو میں نے کہا حدیث میں بھی ساری امت کا اجماع ہے.
تو جب آپ کی سطح گفتگو کرنے کی نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا جس پر آپ نے اعتماد کیا آپ اپنا نسب نہیں ثابت کر سکتے. یعنی جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں ثابت کر سکتا, وہ اپنے دین کو نہیں ثابت کر سکتا. جس دین کی وہ تشریح کر کے خود کو انکار حدیث کی طرف لے جا رہا ہے وہ بدبخت جہنم رسید ہوا پرویز, اس کے متبعین پر خدا کی لعنت ہوگی جس نے جو ہے اس طرح یہاں پر تاریخ روڈ پر بھی بعض خناسوں نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے اور ایک معنی پوچھ لیا جائے تو جناب ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس وہ گنتی کی انہوں نے فہرست کی آیات بنائی ہوئی ہے اس پر انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے اور کہتے وہ کہنے لگے یہ قرآن کریم نے کہا ہے اور جو قرآن نے کہا ہے وہی ہوگا قرآن کا. میں نے کہا آپ کے پاس گدھے کی قربانی ہوتی ہے؟ کہنے لگے آپ کیسی بات کرتے. میں نے کہا قرآن نے گدھے کو تو کہیں حرام نہیں کہا, اور آپ کہتے جس چیز کو قرآن حرام نہیں کرے وہ حلال ہوگا تو آپ کے پاس کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ کہنے لگے آپ کیسی بات کرتے. میں نے کہا آپ کے اصول پر بات کرتے ہیں, آپ کتے کی حرمت اور کتا حرام ہے یہ تو قرآن نے کہیں نہیں لکھا ہوا, گدا حرام ہے تو کہیں نہیں لکھا ہوا, اور رہا خنزیر کی بات تو قرآن نے صرف اس کے گوشت کو حرام کیا ہے, اس کی ہڈی کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے, اس کے چمڑے کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے, اس کے خون کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے. قرآن نے تو صرف یہ کہا تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. قرآن نے تو صرف خنزیر کے گوشت کو حرام کیا تھا تو اس کے چمڑے کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے خون کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کی ہڈیوں کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے جھوٹے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ کہیں گے وہ حرام تو قرآن سے ثابت کیجیے. اس کے لیے ابھی آپ کو یا تو حدیث کے پاس آنا پڑے گا یا فقہ حنفی کے پاس آنا پڑے گا. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ بندہ اپنی ڈیڑھ فٹ کی دکان لگا کر تفرقے اور بکواس کرنے کی بجائے امت کے اجماع کے ساتھ رہے, کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. تو آج نہیں صدیوں سے لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی اتباع, اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو وہی مانیں گے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, تو پھر ان سے آسان سوال کیجئے کہ پھر گدا کا گوشت کھانا یہ حرام ہے کہ حلال؟ اگر وہ کہے جی حرام ہے تو میں نے قرآن سکھاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف حدیث کو مانتے فقہ کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں قرآن کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کی تشریح فقہ ہے, اس کو آپ یوں سمجھیے. لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے, فقہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے بولے کتا حرام, کہنے کہ حرام. ہم نے کہا یہ ایک حدیث ہی بتا دے, منصوص الفاظ کے ساتھ بتا دے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحم القلب حرام, کہ کتے کا گوشت حرام ہے, ایک حدیث بتا دے. نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ قرآن بھی اصول کی قانون کی کتاب ہے اور حدیث بھی قانون کی کتاب ہے, اور قانونوں سے جو مسئلے نکالے گئے اس کو فقہ کہتے ہیں. قانون سے ہدایت جب لی جاتی ہے, جب قانون کو بنیاد بنا کر اس سے مسئلہ نکالا جائے تو دودھ ہی اصل ہوتا ہے لیکن مکھن سے استفادہ کیا جاتا ہے اور دودھ کی ساری صلاحیت مکھن کے اندر آتی ہے. تو قرآن ہی قانون کی کتاب, قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے, حدیث ہی ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اس کا جو نچوڑ, اس کا جو رس, اس کی جو افادیت اور اس کا جو کمال امت کے لیے آسان کیا گیا ہے اسی کو یا تو فقہ حنفی کہا جاتا ہے, یا فقہ شافی کہا جاتا ہے, یا فقہ حنبلی کہا جاتا ہے, یا فقہ مالکی کہا جاتا ہے. جو اس راہ سے ہٹ کر یا حدیث کا انکار کرے یا فقہ کا انکار کرے بالاتفاق یہ کوئی جذباتی حکم نہیں ہے, یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ تواتر سے لکھا گیا ہے کہ وہ بددین ہے, گمراہ ہے, ایسی سے دوستی حرام ہے, ایسے سے رشتہ داری حرام ہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ اب برادری کا نہیں ہے, یہ عقیدے کا آ گیا ہے. لہذا ہمیں اللہ نے ان دنیاوی برادری میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا, بلکہ وہ برادری جس کے بارے میں ہم نماز میں کہتے تھے صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان برادری والوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اصل میں وہ جماعت ہے, اور اس کے تحت جو رشتہ دار ہوں گے ان کا ادب بھی کیا جائے گا, نفاذ بھی کیا جائے گا. تو ہم فرقہ نہیں بانٹ رہے, ہم فرقہ نہیں بنا رہے, جنہوں نے بنا رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں کہ آج تک امت جس نظریے پر رہی ہے ظالموں اس سے ہٹ کر کیوں چلتے ہو, اس سے ہٹنا فتنہ ہے اور ان کی مذمت کرنا فرقہ واریت نہیں, امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اجماع کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کی بڑی جماعت جو آج تک حق پر قائم رہی ہے ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا خوبصورت کلام قرآن کا ہے کہ جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی بات پر اعتماد نہ کرو. جو 1400 سال کے ولیوں کو نہ مانے اس سے بڑا فاسق کون ہوگا؟ جو 1400 سال کی تفسیروں کو نہ مانے اس سے بڑا کون فاسق ہوگا؟ جو حدیث رسول کا تسلیم نہ کرے اس سے بڑا کون فاسق ہوگا؟ تو قرآن نے تو واضح کہہ دیا کہ فاسق کی بات نہیں ماننی. تو دین میں بھی نہیں ماننی اور دنیا میں بھی نہیں ماننی, دین میں بھی سچوں کی بات ماننی ہے اور دنیاوی مسائل میں بھی سچوں کی بات ماننی ہے. اللہ ہمیں ان تمام قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.